سيدي سندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي عارف الله مجدد الزمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ عشق میں ان کی خاطر
یہ درد محبت
کہ ہم میں سے اکثر کو یہ دھوکہ لگا رہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور جو فکر آخرت ہے بھی تو دھیان نہیں ہے، فکر نہیں ہے، لاپرواہی ہے، یہی سبب ہے دل کی تباہی کا، یہی سبب ہے خدا تعالیٰ سے دوری کا، اور یہی سبب ہے ولی اللہ نہ بننے کا۔ ہمارے حضرت مرشدنا و مولانا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دنیا پردیس ہے اور وطن ہمارا آخرت ہے، تو پردیس کی کمائی وطن میں کھائی یہ تو ٹھیک ہے، پردیس میں جاتا ہے آدمی کمانے کے لیے تو جلدی جلدی اپنا خزانہ، اپنا مال، اپنی کمائی وطن میں بھیجتا ہے تاکہ کما کمو کے جب وطن واپس جائیں تو وہاں زندگی آرام سے گزرے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو وطن بنا رکھا ہے، وطن سمجھ رکھا ہے، تو یہ وجہ ہے آخرت سے بے پرواہی کی اور اپنی موت کو ہم نے بلا دیا ہے۔ جب یقین ہو جاتا ہے کہ کسی کاروبار یا تجارت میں یقینی نفع ہے تو آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، ہر وقت اسی کی فکر، اسی کا دھیان رہتا ہے، تو یہ بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے آخرت کی طرف سے بالکل غفلت کر رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرف دھن اور دھیان اور فکر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی اہمیت ہے آخرت کی اتنی نہیں ہے، جبکہ بزرگ فرماتے ہیں اعمل للدنیا لقدر مقامك فيها واعمل للآخرة لقدر مقامك فيها، کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کرو اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت میں کے لیے محنت کرو۔ مگر ہم نے دنیا کو بجائے دار العمل بنانے کے اور آخرت کی کھیتی بنانے کے ہماری نظر دنیا ہی تک محدود ہے، اور اس کے آگے جو انجام ہونے والا ہے، قبر ہے، محشر ہے، پھر جنت دوزخ کا فیصلہ ہے، اس سے ہم نے منہ موڑ رکھا ہے۔ زبانی تصوراتی تخیلاتی معاملات ہیں آخرت کے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی فیض سے وہ یقین عطا فرمایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی دنیا ہی میں ان حضرات کو وہ استحضار اور وہ یقین آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کی رضا جوئی کی توفیق تھی کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت برابر تھی اس معاملے میں، اور یہ ایمان اللہ تعالیٰ آج بھی عطا فرما دیتے ہیں ہمارے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے مرشد ہیں، ان کے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خط، حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شرف علی صاحب تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو اس وقت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے گھر چلے گئے، لیکن جب خط پڑھ رہے تھے تو فرمایا کہ یہ اس وقت کا، یہ شخص اس وقت کا صدیق ہے، اس کا خط تھا، فرمایا کہ یہ اس وقت کا صدیق ہے۔ یہ فرما کر حضرت حکیم الامت تشریف لے گئے اور ایک بزرگ قریبی بیٹھے تھے، انہوں نے اچک کر دیکھا کہ کس کا خط ہے، تو اس پہ ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا اپنا حال کہ حضرت جب میں دنیا میں چلتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں، تو یہ ویسا ہی مقام اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتے ہیں، اور جگہ جگہ یہ بیان کی توفیق ہوئی کہ ولی اللہ بننا ہر شخص پر فرض عین ہے۔ ایک دھوکہ یہ بھی شیطان نے دے رکھا ہے کہ ولی اللہ اور لوگ ہوتے ہیں اور ہم اور ہیں، ولی اللہ ہیں، ہم عامی ہیں، ہم یوں ہی ٹھیک ہیں، یہ بڑے نقصان کا سودا ہے، بہت دھوکے کی بات ہے۔ شیطان نے مسلمانوں کو محروم رکھنے کے لیے، جنت سے محروم کرنے کے لیے اور دوزخ میں دھکیلنے کے لیے کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے. آج بھی ہمارے مرشد قطبی سماع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے ایک مختصر سی نصیحت پہنچی ہے. فرمایا کہ دو چیزیں سب سے ضروری ہیں, اور ایک تو یہ کہ تقویٰ, گناہوں سے بچنا, اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا. اور ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے, تقویٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنی سفیدی بڑھتی جاتی ہے تو سفیدی ہوتی جاتی ہے, جتنی دھلائی کرو کپڑے کی اتنا چمکتا جاتا ہے. اسی طرح سے جتنا تقویٰ اختیار کرو انسان چمکتا جاتا ہے, اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے. یہی قرب, اسی کو ولایت کہا گیا ہے. کوئی آدمی ولی اللہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور اس میں جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, فرمایا کہ المتقی من یتقی الشبہات, کہ متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے. اس میں ہم بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہر گناہ سے حفاظت ہو. آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے 20 قسم کے گناہ لکھے ہوئے ہیں اصلاح اخلاق میں, مگر ہم میں سے اکثر کو فرصت ہی نہیں کہ ہم کھول کے تو دیکھیں کہ کون کون سے گناہ صبح شام ہماری زبان سے صادر ہو رہے ہیں. غیبتیں بھی ہو رہی ہیں, جھوٹ بھی ہو رہا ہے, چغلی بھی ہو رہی ہے, اسی طرح لوگوں کو اذیت پہنچانے کا سامان بھی ہو رہا ہے زبان سے, اور اسی طرح سے جو ہے یہ خلاف واقعہ بات کہہ دینا اور فضول بات کہہ دینا, فحش بات کہہ دینا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, آج بھی صبح کی مجلس میں جس میں ہم آداب المعاشرت پڑھتے ہیں, بار بار کہتا رہتا ہوں لیکن افسوس ہے کہ بہت کم لوگ آداب المعاشرت کو اہمیت دیتے ہیں, حالانکہ دین کا بہت ہی ضروری, بہت ہی بنیادی, بہت بڑا حصہ ہے آداب المعاشرت کا ہے. جس کے پاس آداب المعاشرت نہیں سمجھو کہ انسان جانور ہے. لاکھ اس کے پاس مال پیسہ, فیکٹری ہو, دفتر ہو, نوکری ہو, شاندار بنگلہ ہو, لیکن یہ مثل جانور ہے, یہ انسان نہیں ہے جس میں آداب المعاشرت نہیں ہے. اس میں حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ فضول بات کرنے سے دل کا نور بجھ جاتا ہے, دل کا نور جاتا رہتا ہے. فرمایا کہ اتنی بھی بے ضرورت بات منہ سے نکالنا کہ کہاں جا رہے ہو, اتنا نکالنے سے بھی یعنی بے ضرورت کہہ دیا کہاں جا رہا ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا کہ فضول بات وہ ہے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو. اتنی بھی بات بے ضرورت منہ سے نکالنے سے نور جاتا رہتا ہے, دل کا نور بجھ جاتا ہے. تو ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں, صبح سے شام ان گنت کلمات ہم ایسے کہہ دیتے ہیں. اگر رات کو ہم اپنا محاسبہ کریں ہر روز کہ ہم نے کیا کیا بات کہی, کس سے گفتگو کری, کتنی باتیں خلاف واقعہ نکلیں گی, کتنی غیبتیں ہو چکی ہوں گی, کتنی چغلیاں ہو چکی ہوں گی, اور کتنی لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا دی ہوگی, کہیں کچھ 20 آفتیں ہیں زبان کی. بہرحال فرمایا کہ سب سے بنیادی چیزوں میں سے اللہ کا راستہ طے کرنے والی دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے تقویٰ, اور دوسرا کام ہے اپنے بزرگوں سے, اولیاء سے محبت رکھنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی اطاعت کرنا, ان کے بتائے ہوئے تجاویز پر عمل کرنا, بزرگوں سے تعلق رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان کی خدمت کرتے رہنا, آنا جانا رکھنا. یہ نہیں کہ آئے اور پلٹ کے چلے گئے, کئی کئی دن خبر نہیں. تو دو چیزیں ہیں کہ اہل اللہ سے تعلق, ایک ہے تقویٰ اور دوسرا اہل اللہ سے تعلق. تو یہ تو ہیں بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی, اللہ کی طرف ولایت کا راستہ طے کرنے کی, اور دو چیزیں اس کے بعد مزید ترقی اور قرب کے لیے ہیں, اور وہ ہے سنتوں کا اتباع. ہر عمل سنت کے مطابق کرنا, کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو. ہم نے دیکھا کہ کئی ایک عرصے سے ہمارے ساتھ دوست رہتے ہیں, آتے جاتے ہیں, لیکن ان کو سنتوں کا بہت کم اہتمام ہے, کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, اور دھیان نہیں رہتا, لاپرواہی, بے فکری. اصل بات یہی ہے کہ جس چیز کی دھن اور دھیان پیدا ہو جائے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. دشوار سمجھنے والے ہمیشہ دین کو دشوار سمجھتے ہیں, اور اس میں ان کو مزہ بھی نہیں آتا، وہ لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی جو خلاف سنت کاموں میں نہیں ہوتی، بلکہ سنت کے مطابق جو کام کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور صحبت اللہ کا التزام اور اہتمام رکھتا ہے، اس کے قلب میں جو عبادات سے حلاوت نصیب ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت کی باتیں سن کر اس کے دریائے ایمان میں، دریائے محبت میں جوش آتا ہے، وہ اوروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہر یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں نے صحبتیں نہیں اٹھائیں اور کیفیت احسانی حاصل نہیں کیا، تو ان کو اللہ کی محبت کی بات یا دین کی بات ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی اخبار میں خبریں پڑھ لیں، ادھر سے سنا ادھر سے اڑا دیا۔ لیکن جو لوگ صحبتوں کا اہتمام کرتے ہیں، در حقیقت یہ ولایت کا تاج ہے، یہ عمل صحبت اہل اللہ، کیونکہ اسی صحبت ہی کی برکت سے یہ تمام نعمتیں، تقویٰ ہے، گناہ سے بچنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ کے راستے میں کریا و زاری کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دل سے خرچ کرنا، اور جتنے بھی اخلاق حمیدہ ہیں اور اتباع سنت کا شوق اور کثرت ذکر اللہ، یہ سب کی سب کا سرتاج صحبت اہل اللہ ہے۔ اور یہ اللہ کی صحبت وہ نعمت ہے جس کی برکت سے پورے کا پورا دین نہ صرف یہ کہ آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب ملکوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ راستہ آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، اور حلاوت ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دو چیزیں تو بنیادی، وہ ہے تقویٰ اور اہل اللہ کی محبت، ان کی صحبت، ان کی خدمت، اور دوسرا کام جو ہے تیسرا وہ ہے مزید قریب کرنے والے دو کام اور ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے، وہ ہے اتباع سنت۔ فرمایا کہ تمام کے تمام تصوف کی ابتدا بھی سنت، اتباع سنت ہے، اور انتہا بھی اتباع سنت ہے، اور چوتھی چیز یا یوں کہہ لیں کہ دوسرا ترقی دلانے والا کام وہ ہے کثرت ذکر۔ کثرت ذکر، کثرت ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت زبان ذکر کرتی رہے؟ نہیں، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، اور یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زباں پر، کبھی دل میں یاد کرنا۔ تو خاموش بیٹھے ہیں لیکن یاد الہی سے سرشار ہیں، بات کرتے ہیں، کلام منہ سے نکالتے ہیں، الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، لیکن بہت دھیان سے نکالتے ہیں کہ ہمارا مالک سن رہا ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دل کا ذکر ہے، دل سے اللہ کا دھیان کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ہمارا مالک ہمارے کسی لفظ سے، کسی کلام سے ناراض نہ ہو جائے، یہ دل کا ذکر ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اثر آپ سے غافل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شغل تو ہیں بہت سے، لیکن دل جو ہے اللہ ہی کی یاد سے مزین ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ایک شعر فرمایا ہمارے حضرت نے کہ لب ہیں خنداں جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، بظاہر لوگوں میں ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن دل خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب آپ میرے پاس آئے تو چاہے میں کسی سے بھی بات کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ مشغول ہوں بات چیت میں، ہنسنے بولنے میں، کھانے پینے میں، لیکن آپ ہر وقت میرے دل کی طرف متوجہ رہا کریں، ہر وقت میری طرف متوجہ رہیں اور اپنے دل کو میرے دل سے ملا کر رکھیں۔ اسی کو فرمایا کہ گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے بہم اس کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اولیاء اللہ بظاہر خاموش بیٹھے ہوں، یا رو رہے ہوں، یا ہنس رہے ہوں، یا کھا رہے ہوں، یا پی رہے ہوں، یا مخلوق میں مصروف مشغول ہوں، مطالعے میں ہوں، ہر وقت ان کے قلب کا زاویہ اللہ تعالیٰ سے زاویہ قائم پر جڑا رہتا ہے، کسی طور بھی ہو اس سے نیچے آنا پسند نہیں کرتے. فرمایا غرض باغ دل خلال کم بہت در ہزارہ بر دل سالک ہزارہ غم بود غرض باغ دل خلال کم بود، کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے گلستان سے اگر ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ لرز اٹھتے ہیں، ہزاروں غم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. خدا تعالیٰ سے تعلق کے راستے میں، خدا تعالیٰ سے تعلق میں ایک ذرا تنکا برابر رکاوٹ آ جائے یا ایک معمولی اشاریہ زاویہ قائمہ سے ہل جائے تو یہ لوگ لرز جاتے ہیں، اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نصیب ہوتا ہے. تو دھوکہ یہ ہے، شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اولیاء اللہ کا طبقہ اور ہے اور ہمارے ذمے یہ سب باتیں فرض نہیں ہیں، ہم نے نماز روزہ کر لیا یہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا بڑا نقصان سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نقصان سے بچنے کی توفیق دے اور اپنا خاص تعلق بلکہ اخص الخواص والا تعلق اور نسبت اقوا ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ فضولیات اور زیادہ میل جول اور زیادہ تعلقات اور یہ ٹچ موبائل کے اندر مشغول رہنا، آج بھی دو آدمیوں نے مجھے اطلاع کی. ایک آدمی نے مجھے بہت رونا دھونا کیا کہ میں یہ پریشان، مجھے یہ تکلیف، مجھے فلاں تکلیف، لیکن پوچھا تو کہا کہ میں تو کوئی فلمیں تو نہیں دیکھتا، ہاں میچ دیکھ لیتا ہوں، مجھے میچ کا شوق ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا میچ دیکھنا تم ثواب کا کام سمجھتے ہو کیا؟ اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم گناہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم خالی میچ ہی دیکھ لیتے ہیں، میچ کے اندر ساری یہ موویاں دیکھنا کون سا ثواب کا کام ہے، گناہ ہی گناہ بھرا ہوا ہے اس میں، پھر عورتوں کی شکلیں اس میں دیکھنا، نامحرموں کو دیکھنا، آنکھوں کا زنا کرنا، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور مرد بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، عورتیں چبا چبا کے خبریں پڑھ رہی ہیں، خبروں کے بہانے حرام لذت لے رہے ہیں. پھر تو یہ سبھی کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ جو ہے دلچسپی کی چیزیں، گناہوں کی چیزیں نہیں ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ایک کلمہ بھی بے ضرورت کہہ دیتا ہے تو اس کے دل کا نور بجھ جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہاں تو یہ حال ہے، بات یہ ہے کہ حس نہیں ہے، بے حس ہوئے ہوئے ہم لوگ، بے حس، تو گناہ کر کر کے بے حس ہو گئے ہیں. اس لیے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہم تو بالکل نیک ہیں، پارسا ہیں. بعضے لوگ اپنی ضمانت بھی دیتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کیا گناہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو توفیق توبہ عطا فرما دیں. تو جہاں فضول ایک کلمہ فضول کہنے سے دل کا نور بج رہا ہو، جس کے دل میں نور ہی نہیں ہوگا تو اس کو کیا پتا چلے گا کہ ہم نے ایک کلمہ کہہ دیا، وہ یہی کہے گا کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، کیا ہم نے ذرا سی ایسی بات کہہ دی. تو لیکن جس دل میں نور ہوگا تو وہ پھر فضول باتوں سے اجتناب کرے گا، اور فضول باتوں سے بچنے والا اس کی علامت ہے کہ یہ کل کمال ہے، کمالات سے بھرپور ہے. اور جو فضول باتیں کرتا رہتا ہے تو پھر یہ معلوم ہوا کہ یہ کمالات سے عالی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ جو ٹچ موبائل ہے اس نے ہم کو اللہ تعالیٰ سے بے حد دور کر دیا ہے، بہت غفلت میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت سے حفاظت فرمائے. دوسرا فضول کام ضرورت سے زیادہ میل جول رکھنا، رشتے داریاں نبھانا، دوستیاں نبھانا. دوسرے بعض لوگوں کا محبوب کھانا پینا ہے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، کھانے پینے ہی میں کتنے کتنے گھنٹے ضائع کر دینا، میل جول میں کتنے گھنٹے ضائع کر دینا. ارے بھائی میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت عیش و عشرت کے سامان، بہت رنگینیاں، بہت مزے ہیں، شہوات کے حلال استعمال اور کیا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کوئی انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کیا جنت میں جمع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جمع کر رکھی ہیں نعمتیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، اور کسی قلب پر اس کا گمان بھی نہ گزرا ہوگا. یہ تو چند نعمتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی مثالیں دے دی ہیں کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہوریں ہوں گی، اور محلات ہوں گے، نوکر چاکر خادم ہوں گے، اور پاکیزہ شرابیں ہوں گی، اور درختوں کے پتے جب ہلیں گے تو ایسا ساز بجائیں گے کہ جو کبھی کسی نے سنا نہ ہوگا، مستی ہو جائے گی. کون سی رنگینی جنت کے اندر نہیں ہے؟ دنیا تو مٹی ہے، فانی ہے، یہاں کا ہر مزہ فانی ہے، اور حرام مزہ تو پھر حرام مزہ ہے، وہ مزہ نہیں ہے در حقیقت، وہ شیطانی مزہ ہے. شیطانی کہتے ہیں نا کہ میوزک موسیقی، بعض جاہل کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ شیطانوں کا مقولہ ہے. ضرور روح کی غذا ہوگی لیکن شیطانی روح کی غذا ہے، شیطانوں کی غذا ہے. مسلمان کی روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، مسلمان کی روح کی غذا اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، تلاوت کرنا، نمازوں میں اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور سجدوں کے اندر اللہ کا قرب تلاش کرنا، تلاوت میں اللہ کا قرب تلاش کرنا، اور کلمے میں اللہ کا قرب تلاش کرنا. ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کا جو مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تنہائی میں کہ میاں کہنے کی بات تو نہیں ہے لیکن بتاتا ہوں تم کو کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارا پیار کر لیا. یہ کیفیت ان حضرات کی ہوتی تھی اور ہر آدمی کو مل سکتی ہے. اور فرماتے تھے کہ جب میں میرا انتقال ہو جائے گا، قبر میں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگوں گا کہ یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی توفیق دیں کہ سارا وقت میں نماز ہی پڑھتا ہوں. کیا مزہ ان حضرات کو حاصل ہے نماز میں، کیا مزہ ان حضرات کو حاصل ہے تلاوت میں. خود ہمارے شیخ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب الفوری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کی کیفیت ہمارے حضرت بیان فرماتے تھے. ظاہر ہے کہ تلاوت جو کر رہا ہے اور جس کی کیفیت ہے، اس لذت کو ہم الفاظ میں کہاں بیان کر سکتے ہیں. بہرحال جو بھی اس انداز میں بھی حضرت نے بیان فرمایا، اس کو بھائی اے بھائی ادھر بیٹھو، سامنے مت بیٹھا کرو، آنکھ بند کر کے آئندہ نہ بیٹھنا، سامنے سائڈ میں بیٹھنا. تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت تلاوت کرتے تھے، پانچ پانچ پارے تلاوت کیا کرتے تھے، تہجد پہ حضرت اٹھ جایا کرتے تھے، اور مسجد جنگل میں تھی، اور دو دو رکعت جگہ چھوڑ چھوڑ کر تہجد پڑھتے تھے، جگہ چھوڑ، آنسو بہا رہا ہوں، جگہ چھوڑ چھوڑ کر، جگہ جگہ، تاکہ اس میں تعدد الشواہد ہیں کہ قیامت کے دن زمین کا زیادہ حصہ گواہ بنے گا کہ اللہ میرے اوپر، اللہ کے آپ کے اس پیارے نے آپ کے بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور نماز پڑھی تھی. تو جتنی جگہ چھوڑ چھوڑ کے پڑھے گا، اس میں دو فائدے ہمارے حضرت نے بتائے. ایک تو یہ کہ قلب کو بشاشت رہتی ہے، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے عبادت کرنے سے قلب جو ہے وہ تھک جاتا ہے، دماغ تھک جاتا ہے، جگہ بدل دینے سے طبیعت کو بشاشت ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ بڑھ جاتے ہیں، زمین کے ٹکڑے مختلف گواہی دیتے ہیں کہ اس نے یہاں نماز پڑھی تھی، یہاں تلاوت کی تھی، یہاں سجدہ کیا تھا. تو بہرحال تہجد پر حضرت اٹھ جایا کرتے تھے، اور آو نالوں سے اور تہجد گزاری سے اور تلاوت سے اپنے قلب کو منور کیا کرتے تھے. اور فجر کے بعد بھی جو ہے اشراق تک، اور اشراق کے بعد گیارہ بارہ بجے دوپہر تک حضرت عبادت ہی میں مشغول، آٹھ آٹھ گھنٹے عبادت میں مسلسل مشغول رہتے تھے، اور پانچ پانچ پارے قرآن پاک کے تلاوت کر لیا کرتے تھے روزانہ. اور یہ مناجات مقبول جس کو ہمارا ایک منزل بھی پورا بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اطلاع بھی نہیں کرتے، وجہ یہی ہے اطلاع کیسے کریں، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے. لیکن بھائی اگر غفلت ہے تو غفلت کا علاج کرو، اطلاع تو کرو. شیخ تمہارے لیے روئے گا، دعائیں کرے گا، اور تم کو کوئی تدبیر بتا دے گا، تم کو کوئی ہلکا پھلکا کوئی جرمانہ بتا دے گا تاکہ تمہارے دل سے آخرت کی غفلت آخرت سے غفلت دور ہو جائیں. تو یہ اس میں شیخ کا احسان ہوگا یا شیخ بے شیخ جو ہے وہ اس کا کوئی ظلم ہوگا؟ یہ وہ بتا دے گا آپ کو تو آپ کی آخرت بن جائے گی. تو یہ شیخ کا احسان ہوگا. تو وہ تلائی نہیں کرتے ہیں, ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ کیا چھ کئی کئی برس ہو گئے تعلق کیے ہوئے لیکن خط لکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم سے لکھا نہیں جاتا. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا لکھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب چھٹی لینی ہو تو اپلیکیشن کیسے لکھ دیتے ہیں, جب کوئی باہر جانا ہو سفر پر جانا ہو تو اس کے معروضات کیسے لکھ لیتے ہیں, اور کیسے جو ہے وہ ویزا لینا ہو کیسے انٹرویو دے دیتے ہیں, یہ سارے کام کیسے کر لیتے ہیں. یہ خط لکھنا اتنا بڑا مشکل کام تو نہیں ہے. ایک کاغذ لے لو اور اس کو درمیان میں سے موڑ لو اور جہاں نشان آ جائے درمیان کا دائیں طرف اس کو لکھ دو, بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم آپ کو آپ سے اصلاح کرنا کرانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کر کیا لکھیں کیا کریں, آپ ہماری رہنمائی کر دیجیے. اتنا کہنے ہی سے ہم نے تو دیکھا, مجھے بھی یہ صورتحال پیش آئی تھی شروع شروع میں. حضرت کے الحمد للہ ہمیں صحبت میں مستقل رہنے کی توفیق رہی. تو براہ راست عرض کیا کہ حضرت یہ ہم سے بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں, تو فرمایا یہی لکھ دیا کرو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھیں. اب جب اطاعت کی کاغذ لے کے بیٹھے قلم لے کے بیٹھے تو پھر ڈیڑھ دو تین صفحے تک کا خط لکھتا رہا. پہلے شیطان کی پٹی پڑا رہا تھا کہ ہم کچھ لکھنا نہیں آتا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب لکھنے بیٹھے اللہ سے دعا کرو کہ بھائی اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہماری رہنمائی کر دیجیے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دیجیے, تو سب توفیق ہو جاتی ہے. ضرور مدد آ جاتی ہے جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے حدیث پاک میں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں. کیا مطلب ہے یہ کہ ہم ایک ہاتھ بھی نہیں چل رہے ہیں, جتنا اختیار ہے وہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر مدد کیسے آئے گی کام کیسے بنے گا؟ تو کتنا عرصہ ہو گیا اطلاع بھی نہیں کرتے, ذکر کی پابندی بھی نہیں کرتے, مناجات مقبول برسوں سے اٹھا کے نہیں دیکھتے, بس اپنی نفس پرستی ہے. تین پہ تو چل رہے ہیں لیکن اپنی خواہش پر چل رہے ہیں, یہ نفس پرستی ہے, یہ مٹنا نہیں ہے. جب تک کوئی انسان اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے قلب کو خدا تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گی, کبھی بھی نصیب نہیں ہوں گی. یہ محروم جائے گا, اور جو اللہ سے محروم کیا تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا, برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. دنیا میں آ کر اللہ ہی کو نہ پایا جو مقصود ہے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا میرے دوستوں؟ لہذا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دو کام اور کر لیں, ایک تو گناہ سے بچنا تقویٰ کا اتباع, دوسرا صحبت اہل اللہ کا التزام, ان سے محبت ان کی خدمت اور ان کی اطاعت, اور تیسرا کام سنتوں کا اتباع, ہر کام کے اندر سنتوں کا اتباع, اور چوتھا کام یہ ہے کہ کثرت ذکر اللہ, کہ جو ذکر شیخ نے بتلایا ہے اس کا اہتمام کرنا, پابندی سے التزام کرنا, دوسرے کاموں کو پیچھے کر دینا. بعض لوگ اپنے اولاد کی تربیت کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ اپنے نفع کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی بڑی جہالت کا سوتا ہے, یہ بھی بہت جہالت ہے ہم لوگوں میں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ان کا کچھ ہو جائے اولاد کا کچھ ہو جائے ہم تو جیسے ہیں سو ویسے ہی رہیں, تو یہ تو بہت بڑی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے کو آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو. دوسرے درجے میں حکیم الامت کی بات ہم دو دفعہ تو یہاں سنا چکے ہیں کہ حکیم الامت کے بھائی ایک بڑی صاحب مرحوم, وہ فرماتے تھے کہ بھائی اولاد کا حق اتنا ہے کہ اس کو ہم نے بال بوس کے سمجھدار کر دیا, اور کاغذ پینسل کا کتابیں اور ان کی بہتر تربیت اور ان کے اچھے مدرسے کا انتظام کر دیا, باقی اس سے زیادہ ہم ان کے پیچھے تگود نہیں کرتے پریشان نہیں ہوتے. فرمایا کتنے بڑے کام کی بات ہے کہ اولاد کا جتنا اختیار ہے تربیت کا وہ کر ڈالیں, باقی اپنے نفع لازم کی فکر زیادہ رکھیں, اپنے ذکر و اذکار پورے ہوں, اپنے شیخ کی صحبت پوری ہو, اس کا التزام ہو اہتمام ہو, لیکن اولاد کی تربیت کے چکر میں ان کی دنیا بنانے کے چکر میں کما کما کے اپنے وقت کو کمائی کے اوقات میں لگا کر ہم نے اپنے نفع لازم کو برباد کر دیا. ہم کیا کریں گے وہاں جا کے؟ وہ تو آخرت ایسی جگہ ہے, محشر وہ میدان ہے جہاں اولاد یاد بھی نہیں آئے گی. یاد کیا نہیں آئے گی؟ اولاد پہچانے کی بھی نہیں کہ یہ ہمارے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری خاطر دن رات ایک کر کے ہم کو پڑھایا لکھایا سکھایا پڑھایا کھلایا. یہ وہ ماں باپ ہیں, وہ تو کہیں گے ہم آپ کو جانتے نہیں. تو ایسے مخلوق کے لیے اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور اپنے نفع لازم کو, اب آپ ان سے ایک نیکی مانگیں گے وہ آپ کو نیکی نہیں دیں گے. وہ یہ نہیں پہچانیں گے نہیں کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کتنی قربانی دی. اسی طرح اگر اولاد کو نیکی کی ضرورت ہوگی اس وقت وہاں ماں باپ اولاد کو پہچانیں گے بھی نہیں, سب پریشانی کا عالم ہوگا, اس لیے ان کو یاد بھی نہ آئے گا کہ یہ ہماری اولاد ہے اور ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہ ہوں گے. ایسے لیے اس لیے اپنی اولادوں کے پیچھے اس قدر اپنے وقت کو لگا دینا جس سے اپنے نفع لازم اور اپنی آخرت میں گھاٹا آ جائے, بڑی بیوقوفی اور حماقت کا سودا ہے. مال ہونا اور بغلے ہونا اور گاڑیاں ہونا اور پڑھ لکھ لینا یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جتنا دے دیتے ہیں. اور مال تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بہت دیا ہے, فرعون کو بھی اللہ نے مال بہت دے دیا تھا اور بادشاہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, سرکشوں کو بھی مال دے دیا اور اپنے پیاروں کو بھی جس کو چاہا مال دے دیا, جس کو چاہا فقیر رکھا. لیکن مال ہونا خدا تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے, اس میں ضمانت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. کیونکہ اگر اللہ مال سے راضی ہوتے کہ جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو مال دیتے ہیں تو کافروں سے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ناراض ہیں اور ان کا ٹھکانا یقیناً جہنم ہے, تو ان کو کیوں مال دیتے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی نظر میں مال کی اگر قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے ہیں. اتنی سخت ناراضگی ہے, لیکن یہ رحمت عامہ ہے اللہ کی کہ سورج کافر پر بھی چمک رہا ہے, مسلمان پر بھی چمک رہا ہے. مسلمان کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے, دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے, رحمت عامہ ہے. لیکن ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں خدا کے دشمنوں کا. تو اللہ کے لیے ہم اپنے ہاتھ پہ رحم کریں اور آخرت سے غفلت کو دور کریں اور اس کے لیے محنت کریں, ورنہ بڑا خسارہ ہے. اور میں بار بار یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ناکارہ سے تعلق رکھا ہوا ہے, اگر ان کو یہاں دینی ترقی نصیب نہیں ہو رہی, ایک زمانے سے وہی حالت نظر آ رہی ہے جب خدا نخواستہ غفلت پڑ رہی ہے بجائے کم ہونے کے, یا انتہائی سست رفتاری کا معاملہ ہے, ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے اللہ والے سے تعلق کریں جہاں ان کو اس فائدے میں ترقی ہو, تیزی ہو. اور اگر غفلت ہے تو وہی اس غفلت کو فوری طور پر دور کرنے کا انتظام کریں. اگر مناسبت ہے اور فائدہ ہوتا ہے لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی, جو سنتے ہیں بس سننے کی حد تک ہے, عمل کا کوئی خبر نہیں, تو پھر یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے. اور بہت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی فکر آخرت نصیب فرما دے اور آخرت سے غفلت کو دور فرما دے اور اپنی محبت اور معرفت کاملہ سے ہم سب کو سیراب کر دیں. تو ذکر اللہ کا اہتمام اور جو کچھ معمولات بتائے جائیں اس کی پابندی سے ختم اطلاع کرنا, 15 دن میں نہ صحیح, مہینے میں ایک خط ہر ایک متعلق کا آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو دو باتیں ہیں, یا تو انتہائی اور سستی غفلت اور نعمت کی ناقدری ہے یا پھر مناسبت نہیں ہے. تو مناسبت کو تو علاج بتا دیا کہ یہاں نہیں تو ماشاءاللہ یہاں بڑی زرخیز زمین ہے کراچی کی بھی, بڑے اللہ والے ہمارے حضرت کے بڑے خلفاء ہیں یہاں, حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم ہیں, اور بھی بڑے بڑے خلفاء حضرت کے کام کر رہے ہیں. یا کسی اور سلسلے میں چاہیں, اگرچہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے یہ نفس کی اصلاح کے لیے زبردست سلسلہ ہے, اس میں نفس کی اصلاح کی جاتی ہے. اور حضرت حاتم داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ جلد نصیب ہو جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. سنتوں کا اہتمام، جیسا کہ ہمارے حضرت نے فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، تو سنتوں کا اہتمام ہو. تو دونوں باتیں ہیں کہ یا تو اگر مناسبت نہیں ہے تو ماشاءاللہ یہاں اور اللہ والے موجود ہیں وہاں تعلق کرے، اور شیخ مقصود نہیں ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا شیخ مقصود نہیں ہے، اللہ مقصود ہے. اللہ کو پانا اور اللہ کا ولی بننا ہر فرد پر فرض ہے، فرض عین ہے، بالکل جس طرح نماز فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اللہ والا بننا بھی فرض عین ہے. اور جس نے اس میں کوتاہی اور غفلت کی وہ بڑے نقصان میں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پورے پورے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو ہر مہینہ کم سے کم ایک خط لکھے جس کے اندر جو بھی بات دل میں آئے مختصر ہو. دس دس صفحے کا خط بعض لوگ لکھ دیتے ہیں، پانچ صفحے کا خط لکھ دیتے ہیں، کام کی بات کوئی بھی نہیں، اس میں جذباتیت ہے، کیفیات ہیں، خواب ہیں. کبھی کبھار لکھ دیا، کبھی کیفیت کبھی اظہار کر دیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اصل کام ہونا اور جو غیر ضروری کام ہو اس سے خط بھرا ہوا ہو، ایسا نہ ہو. ایک ڈیڑھ صفحے کا خط کافی ہے. حکیم الامت نے اصلاح کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے کہ ایک خط میں ایک عیب کو بیان کرتے کہ میرے اندر یہ عیب ہے، بس پھر اس کے پیچھے لگ جائے جب تک کہ اس پر غالب نہ آ جائے، گناہ کے اس تقاضے پر، بری عادت پر غالب نہ آ جائے، کنٹرول نہ ہو جائے نفس کو، اسی ایک عیب کے پیچھے لگا رہے. اور جب وہ مغلوب ہو جائے، وہ بری عادت جاتی رہے اور اس کا تقاضا بالکل مغلوب ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا عیب بیان کرے. اور اگر بہت ہی ضروری ہو تو ایک خط میں زیادہ سے زیادہ تین عیوب کو بیان کرے. یہاں فرصت ہی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارے اندر کون سا عیب ہے. میرے مرشد فرما دیتے کہ یہی سب سے بڑا عیب ہے کہ تمہیں اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ فکر نہیں ہے، فکر ہو تو سب سارے عیوب ہی عیوب بھرے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. میں وہ بات بتا رہا تھا، وہ درمیان میں رہ گئی، کہ صبح بھی ایک پیغام آیا تھا کہ وہ تین چار مہینے سے معلوم نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا، مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے اور ابھی بھی بچے بھی ہیں، لیکن ہر آدمی کو جھڑپ کے جواب دے رہا ہوں، کوئی کام پورا نہیں ہو رہا، سینکڑوں کام سر پہ آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت پریشانی کا اظہار کیا. ہم نے پوچھا کہ بھائی اسمارٹ فون بھی رکھتے ہیں آپ، کیا ہے وہ تو ہے، اور ہم نے کہا کہ بھائی اس کا استعمال جو ہے بے ضرورت تو نہیں کرتے، یہی بتایا بھائی کہ وہ ساری رات اس میں لگا رہتا ہوں، میں ساری رات اسمارٹ فون میں گزرتی ہے میری، اور صبح کو جو ہے کام پہ جانا ہے، ماں باپ سے بھی لڑ رہا ہوں اور بیوی سے بھی لڑ رہا ہوں، بچوں سے بھی لڑ رہا ہوں. پھر ہم نے ان کو کچھ تبدیل بتائی، ان کے حسب حال ان کو بتایا. پھر ایک دوسرا دوپہر کو آیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی. ہم نے کہا بھائی اسمارٹ فون ہے کہ ہاں وہ تو ہے، اور ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. پھر وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف میچ دیکھتے ہیں، اور پھر ہم نے اور بات کھلیدا تو معلوم ہوا گھر میں ٹی وی بھی ہے، ناچ گانے چل رہے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ پھر سکون کا خواب بھی نہ دیکھیں جب تک کہ اس کو آپ نکال نہ پھینکیں. کہہ رہے ہیں کہ میں لے آیا ہوں، اب بیوی کو سمجھاتا ہوں. اس میں سمجھانے کی کیا بات ہے، آپ خرید کے لائے ہیں، آپ مالک ہیں، آپ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، توڑ دو اس کو. اور اگر آپ کو اتنی ہمت نہیں ہے تو کسی غیر مسلم کو، بندگی کو بھیج دو اس کو، مسلمان کو نہ بھیجو، مسئلہ یہ ہے. اور نہیں تو اس کو توڑ دو تو سب سے اچھا ہے، دوسروں کی بھی نصیحت کا باعث بنے گا. اور رونا یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، ٹی وی ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، موبائل ہے 8-10 ہزار کا تو ہوگا، اس سے کم کا آتا کوئی ہے موبائل اسمارٹ فون آتا ہے، تو یہ کھانے کو نہیں ہے. کہہ رہے ہیں چار چار دن مجھے فاقے ہوتے ہیں، اور یہ اسمارٹ فون بھی رکھا ہوا ہے، ٹی وی بھی رکھا ہے، بجلی کا بل بھی اسی کا جاتا ہے، تو یہ کہاں سے آ جاتا ہے، یہ نکالنے کو تیار نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن زید بن حسین رحمت اللہ علیہ قال سمعت مالکا وسئل ای شیء الزہد فی الدنیا قال طیب الکسب وقصر العمل. حضرت زید بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زہد کس چیز کا نام ہے. اس کے جواب میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حلال روزی اور امیدوں کی کمی. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسب سے مراد کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ترجمہ حلال طیب کھاؤ اور اچھا عمل کرو. احقد مؤلف عرض کرتا ہے کہ میرے شیخ حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ اعمال کو پاکیزہ غذا سے خاص تعلق ہے. اسی طرح حرام غذا سے حرام اعمال پیدا ہوتے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو حلال چیزیں ہم نے تم کو جو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور آرزو کا مختصر ہونا اس وقت مفید ہے جبکہ موت کے خوف سے آخرت کی تیاری یعنی اعمال صالحہ میں لگا رہے. اسی طرح دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد اس شرط سے مفید ہے کہ دنیا کی بے رغبتی آخرت کی رغبت کا سبب بن جائے. یعنی ایک آدمی نہ آخرت کی فکر ہے نہ دنیا کا کوئی خیال ہے, یوں ہی اس کی امیدیں کوئی نہیں ہے, بیکار پڑا رہتا ہے. تو یہ اس کا بیکار پڑا رہنا یہ امیدوں کی کمی نہیں ہے. یعنی امید کی کمی تب مفید ہے جب فکر آخرت ہو. اسی طرح سے دنیا سے بے رغبتی بھی جب مفید ہے جب آخرت کی رغبت کا سبب بن جائے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ کسب حلال کو زہد میں کیا دخل ہے جو روایت بالا میں مذکور ہے, تو جواب یہ ہے کہ بہت سے نادان کم علم سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا اور موٹے کپڑے پہننے اور سوکھی روٹی کھانے کا نام زہد ہے. لہذا اس روایت سے اس عقیدے کی اصلاح مقصود ہے. یعنی زہد کی حقیقت یہ ہے کہ حلال کھائے اور بقدر ضرورت پر قناعت کرے اور آرزو کو مختصر رکھے, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہد اس کا نام نہیں کہ نعمت حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اپنے مال کو ضائع کر دے, بلکہ زہد دنیا میں یہ ہے کہ جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اعتماد اس پر کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا. قمیض کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں. اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. پاجامہ شلوار لنگی ٹخنے سے اوپر رکھیں, ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے. عمامے کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا. سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے, شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے, ٹوپی پہننا سنت ہے. قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالے پھر دایاں ہاتھ. اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالے پھر دایاں. جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں. اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارے پھر دائیں پاؤں سے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تفسیر آیت الاسراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد گرد ملک شام ہے ہم نے دینی و دنیاوی برکتیں کر رکھی ہیں. دینی برکت یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء مدفون ہیں. دنیاوی برکت یہ ہے کہ وہاں کے اشجار و انہار اور پیداوار کی کثرت ہے. غرض اس مسجد اقصا تک عجیب طور پر اس واسطے لے گیا تاکہ ہم ان بندے کو اپنی کچھ عجائبات قدرت دکھلا دیں جن میں بعض تو خود وہاں کے متعلق ہیں. مثلا اتنی بڑی مسافت مدت قصیرہ میں طے کرنا, سب انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا, ان کی باتیں سننا وغیرہ ذلك, اور بعض آگے کے متعلق مثلا آسمانوں پر جانا اور عجائبات قصیرہ دیکھنا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں, کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سنتے احوال کو دیکھتے تھے, اس لیے ان کو اس طرح مکرم اور مقرب بنایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ زندگی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما. فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ اپنا قرب خاص ہم سب کو نصیب فرما اور اپنے قرب کے تمام اعمال کی توفیق نصیب فرما اور اپنے قرب والوں کی محبت عطا فرما, ان کی خدمت اور اطاعت عطا فرما. اے اللہ اپنے بزرگوں کی قدر تو کی توفیق نصیب فرما, ان سے محبت عطا فرما. اے اللہ ان کی اطاعت اور ان کی تجاویز کی اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے مسرور صاحب کے گھر میں بھی بیماری ہے, اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اور بھی بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ ہاں بیمار ہیں, ہمارے ڈاکٹر اظہر صاحب کے گھر میں اور بھی لوگوں نے بیماری کا بتایا ہے. اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. تنگی جن کو ہو اللہ ان کو فراغ نصیب فرما. ہر مسلمان بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقصد حسنا ہو, اے اللہ اپنے کرم سے خزانۂ غیب سے اس کو بامراد فرما دے. اور اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دے. اے اللہ تنگی کو فراغی سے بدل دے, مصیبت کو عافیت سے بدل دے, بیماری کو صحت سے بدل دے, کوئی غموں کو خوشیوں سے بدل دے. اے اللہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں آئے, اے اللہ ان کو نیک سوارے رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو نیک سوارے اولاد عطا فرما دے. جن کی اولاد ہے ہم کو اپنا 100% مطیع و فرما بردار اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک, خدمت کرنے والا, اطاعت کرنے والا بنا دے. اے اللہ خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو پیار محبت سے بدل دے, جھگڑوں کو رخصت کر دے. اے اللہ آپس میں پیار و محبت اور اتفاق سب مسلمانوں کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں دنیا بھی دے دیں, ہماری آخرت بھی بنا دیں, ہم نے سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ان اعمال کی توفیق نصیب فرما جس سے ہم اخص الخواص و اولیاء میں شامل ہو جائیں. اے اللہ اپنی محبت کے ایسے اعمال نصیب فرما, ہمارے قلوب کو اپنی محبت اور معرفت سے سیراب فرما اور گناہوں سے اور گناہوں کے آلات سے اور گناہوں سے بے انتہا دوری عطا فرما, گناہوں سے عقلی اور طبعی نفرت عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کو صدق دل سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, اپنا وفادار بنا لے, باحیا بنا دے، اے اللہ باحیا بنا دے۔ حیا رخصت ہو چکی ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ اور پاؤں سے حیا رخصت ہو چکی ہے، کہ اللہ ہمیں باحیا بنا دے۔ ہر مرد مسلم، مرد و عورت مسلمان کو اللہ باحیا عطا، باحیا بنا دے، حیا عطا فرما دے، شرم حیا عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی سے شرم حیا عطا فرما دے، اخلاص نصیب فرما دے، تسلیم و رضا نصیب فرما دے، اپنی خشیت نصیب فرما دے، اپنی امید رحمت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو نوازش فرما، ادب نصیب فرما، اپنے بڑوں کا، علماء کا ادب نصیب فرما، بڑوں کو بڑا بنانے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو بچہ رہنے کی توفیق دے۔ اور کیا کہیں کہ اپنے کو بچہ سمجھیں، آج بچوں نے اپنے کو بڑا بنا لیا ہے، اپنے بڑوں کے بھی وہ بڑے بننا چاہ رہے ہیں، نہ کچھ پوچھتے ہیں، نہ مشورہ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اطلاع و اتباع ہے، نہ اپنے نفس کو مٹانا ہے، اپنی خواہشات پر چلنا ہے، نفس پرستی ہے۔ اے اللہ اس نفس پرستی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اپنے نفس کو تابع بنانے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت کے تابع بنانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔